سے ہے. یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان الشیطان یأتی احدکم, شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کدا من خلق کدا من خلق کدا من خلق, اس کو کس نے پیدا کیا, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, فلاں چیز کو, اور آخر میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ من خلق ربک, اللہ کو کس نے پیدا کیا, جب ایسا فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي, جب ایسا خیال دل میں پیدا ہو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے, اور ولینتہی, اس قسم کے خیالات سے باز رہو, دل میں ذہن میں اس قسم کا خیال مت پیدا ہونے دو. تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ, یہ جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ان خیالات کے بعد جو کچھ انسان کرتا ہے, ان خیالات کو نجوا بھی کہا گیا کہ انسان اپنے آپ سے سرگوشی کرتا ہے, دل میں کچھ خیال پیدا ہوا, سرگوشی ہوئی, پھر اس کو. تو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں سورہ ہود کی 18 آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے عبداللہ ابن عمر سے اس چیز کو نقل کر کے بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دل کے ان خیالات اور دل کی ان سرگوشیوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یدن المؤمن من ربه وقال ہشام یدن المؤمن حتی یضع علیہ کنفہ فیقرره بذنوبه تعرف ذنب کذا یقول اعرف ربی یقول اعرف مرتین. اللہ تعالی قیامت کے دن پیدا ہوئے تھے اور تم نے جو فلاں فلاں گناہ کیے تھے تو تعرف ذنب کذا, وہ فلاں گناہ یاد ہے جو تم نے کیا تھا, تو یہ بندہ ایک بار نہیں دو بار اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ ہاں میرے رب مجھے یاد ہے کہ مجھ سے وہ گناہ بھی ہوا تھا, وہ گناہ بھی ہوا تھا, وہ گناہ بھی ہوا تھا. اللہ تعالی اس بندے کو جس کو اپنے بالکل قریب کریں گے اس سے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے, اور جب وہ اعتراف کر لے گا تو پھر فرمائیں گے کہ دیکھ سترتھا فی الدنیا, دنیا میں میں نے تیری ستر پوشی کی, دنیا میں میں نے تیری ستر پوشی کی, تو آج میں واغفرها لك اليوم, آج میں تیری مغفرت کر رہا ہوں, دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کیا اور آج بھی تجھے میں نے بخش دیا, اور اس کے بعد ثم تطوى صحیفة حسنات, اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا. تو دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے, سرگوشی ہو یا خیال ہو, اس پر اللہ کے ہاں اس وقت تک مواخذہ نہیں ہوتا جب تک عمدن جان بوجھ کر کوئی اللہ تعالی کی حدوں کو نہ توڑے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اب جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا, سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوا اور وہ بھی دعا تھی جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی. پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تو سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ایمانیات کا ذکر تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو اب وہی مضمون اس سورت کے آخر میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سورہ فاتحہ میں حدیث قدسی میں صحیح مسلم میں جیسا کہ آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد تعریف بیان کی. حتیٰ کہ جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جب بندہ اس ٹکڑے پہ پہنچتا ہے سورہ فاتحہ کے، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ، یہ سورت اب آدھی ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، آدھی میرے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے، جو دعا وہ کرے میں اسے دوں گا. یہاں وہی معاملہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس طریقے پہ صحیح مسلم میں اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ لما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر قال فاشتد ذلك علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ آیت بہت بھاری گزری اور بہت سخت محسوس ہوئی. تو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، ان کے دل اتنے خوف زدہ ہوئے کہ اتنے خوف زدہ کبھی کسی دوسری چیز سے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی سخت بھاری بات ہے کہ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس پر بھی اگر حساب کتاب ہوگا تو پھر تو کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا. کہ دل کے خیالات تو غیر ارادی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور دل کے خیالات تو شیطانی وساوس کی شکل میں بھی آتے ہیں. کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے دل میں برا خیال کبھی بھی نہیں پیدا ہوا اور نہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو بہت مشکل ہے. اس لیے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اور پھر وہ آئے اور پریشانی کا اندازہ آپ لگائیے کہ ثم درکوا علی الرکب، وہ دوزانو ہو کر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سب کے سب دوزانو ہو کر بیٹھ گئے ادب سے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، جو نیکیاں اور اعمال اور احکام ہمیں بتائے گئے تھے وہ تو ہماری طاقت کے مطابق تھے، ہم وہ کر رہے ہیں. الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ، یہ سارے کام تو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. لیکن وقد انزلت علیک ہذہ الآیۃ ولا نطیقہا، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تو ہماری طاقت نہیں ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے کہ دل میں کسی قسم کے خیال پیدا نہ ہو. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا، کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو جس طرح انہوں نے تم سے پہلے یہ کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، اللہ جو کچھ بھی کہتا ہے جس طرح بھی کہتا ہے ہمیں ہر حال میں قبول ہے، اسی کی مغفرت ہم چاہتے ہیں، اسی کی طرف ہر چیز لوٹ کے جانے والی ہے. تو صحابہ نے پھر یہ کہا اور یہ دعا کی، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر فلما اقتزاها القوم زلت بها السنتهم، جب صحابہ کی زبانیں یہ دعا پڑھ پڑھ کے عاجزی اور انکساری والی زبانیں بن گئیں، فانزل اللہ فی اثرها، اللہ تعالی نے فوراً یہ آیت نازل کی اس کے بعد، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کرو. تو کہا کہ فلما فعلوا ذلک، جب یہ کام بھی صحابہ نے کر لیا تو نسخہ اللہ تعالی فانزل اللہ عز وجل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی آمن الرسول کے بعد، پھر یہ والی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو فرمایا کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کر، ہمیں مت پکڑ، ان نسینا او اخطأنا، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ نعم، ہاں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور سن لی. جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد تھا کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتا اور مانگتا اور طلب کرتا ہے، تو یہاں پر بھی جب صحابہ نے یہ کہا ان نسینا او اخطأنا قال نعم، اور ابن عباس یہ کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ قال قد فعلت، اللہ نے فرمایا اچھا تم یہ مانگتے ہو کہ میں پھول چوک پر اور غلطی پر تمہارا محاسبہ نہ کروں، تمہیں معاف کر دوں، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر جب صحابہ نے یہ کہا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اے اللہ ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال، لا تحمل علینا اسرا، وہ بھاری بوجھ ہم پہ نہ رکھ جو تو نے ہم سے پہلی قوموں اور پہلی امتوں پہ رکھا. قال قد فعلت، اللہ نے پھر جواب یہ دیا اور یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری دعائیں سنی اور قبول کر لیں. پھر جب صحابہ نے یہ کہا اور یہ دعا کی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، قال قد فعلت، تو جب آخر میں یہ دعا کی کہ اے اللہ ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا، تو حملنا، وہ چیز ہم سے نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا به، جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت موجود نہ ہو، اور ہماری زندگیوں اور اعمال میں جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں اور جو بھول لغزشیں ہو جائیں، واعف عنا، درگزر فرما، معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت بھی کر دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم بھی فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار اور تو ہی ہمارا مولا ہے، اور کافروں پہ ہمیں ہمیشہ نصرت اور فتح مندی اس سے تو ہمیں نواز. جب یہ کہا پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ قد فعلت، میں نے یہی کیا، یعنی تمہاری دعائیں میں نے سن لی اور قبول. تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کے دلوں میں جو اس قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، بوجھ محسوس کرنے لگے، تو اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ دو آیتیں نازل کی کہ آمن الرسول، رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کی تکمیل کو پا گئے، ایمان تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لا چکے اور مان بھی چکے، یہاں ایمان سے یقین کامل اور تکمیل ایمان اور درجات کی بلندی مراد ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام ایمان والوں نے بھی بات مان لی. اس سے مراد سب سے پہلے جیسا کہ مفسرین نے لکھا صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، کہ انہوں نے فوراً اس لمحے ایمان قبول کیا. مفسرین نے لکھا کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب اور فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کے کمال کے فوراً بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان کے کمال کو اور یقین کو بیان کیا. والمؤمنون، اس سے مراد صحابہ ہیں، اور پھر اس میں تمام ایمان والے داخل ہیں. کل، سب کے سب، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لائے اللہ پر، کتاب، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر. اب یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب اس لیے اس طریقے پہ رکھی کہ سب سے پہلے ایمان لانا یہ اللہ تعالی کی ذات و صفات پر لایا جاتا ہے. اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد پھر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ زمین والوں کا آسمان والوں سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے جو نبیوں پر وحی لے کر آتے ہیں. تو اور چونکہ یہ اللہ کی پاک نورانی مقدس معصوم مخلوق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہوا وملائکتی. اور چونکہ یہ وحی لے کر آتے ہیں نبی کے پاس اس لیے ان کا ذکر نبی اور کتاب سے پہلے ہوا. جو وحی یہ لے کر آتے ہیں وہی وحی کتاب بن جاتی ہے, اس لیے فرشتوں کے ذکر کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہوا. اور وہ وحی جو اللہ نازل کرتا ہے, وہ وحی جو فرشتہ لے کے آتا ہے, وہ وحی جو کتاب کی شکل اختیار کرتی ہے, جس پر نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے, اس لیے رسول کا ذکر کتاب کے بعد آیا. تو آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی لا نفرق بین احد من رسلی. یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی شان میں کسی قسم کی کمزوری کو جائز نہیں سمجھتی. تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہ امت, اس امت کے لوگ, اور نبی کسی نبی کو دوسرے نبی سے نہ الگ کرتے ہیں اور نہ کسی کی فضیلت کو دوسرے کسی کی فضیلت کے کم کرنے کے معنی اور مفہوم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا. یہ اس امت کا خاص جو شعار ہے وہ ہے سمعنا واطعنا. اور غفران یہ فعلان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. ہر قسم کی مغفرت اللہ سے یہ چاہتے اور طلب کرتے ہیں. وہ الیک المصیر, اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. یہ جو آخری دو صورتیں ہیں جن میں بعض علماء نے فرمایا کہ صرف یہ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا, یہ دو آیات, اور بعض نے یہ فرمایا کہ تینوں آیات اس میں شامل ہیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ان کو کہا جاتا ہے خواتیم سورۃ البقرہ. خواتیم سورۃ البقرہ, یہ سورہ بقرہ کی ختم ہونے والی یا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. یہ تین آیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ دیا سمعنا واطعنا, مغفرت بھی مانگی, تو پھر اللہ تعالی نے یہ قاعدہ اور اصول بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالی کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے, اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا, اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت. کسب اور اکتساب, کسب عموماً استعمال ہوتا ہے خیر کے لیے اور اکتساب استعمال ہوتا ہے شر کے لیے. لہا ما کسبت, جو کچھ نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے. وعلیہا مکتسبت, جو گناہ یا برائی کا کام کیا وہ اس کے اوپر پڑے گا. اکتساب. اور اس کے بعد پھر دعا سکھائی گئی بندوں کو اللہ کی طرف سے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو یہ دعا کیا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ان دو آیات یا تین آیات کی فضیلت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ لما اسریا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی به الى سدرۃ المنتہا وهي في السماء السادسة الیہا ينتہی ما یعرج به من الارض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها, قال إذ يغشى السدرة ما يغشى, قال فراش من ذهب, قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا, أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. کہا کہ معراج کی شب جب آپ تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر چڑھنے اور جانے والی ہر چیز، اوپر سے نیچے آنے والی ہر چیز رک جاتی ہے، پھر اس کو لینے والے لے لیتے ہیں. یعنی یہ وہ ایک حساس جگہ ہے جو جس طریقے پہ دنیا میں بعض مخصوص جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ممنوع علاقہ ہے، یا بعض وہ جگہ جہاں مخصوص لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ وہ علاقہ ہے جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. جبریل یہیں رک گئے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے گئے تھے. سدرۃ المنتہا جس کے بارے میں سورہ النجم کی آیت نمبر 16 میں ہے، اذ یخش السدرۃ ما یغشا، پھر بیری نے اس کو ڈھانک لیا جس کو ڈھانک لیا. اور یہ وہ جگہ ہے کہا کہ فراش من ذہب، اس مقام کو جہاں اس بیری کے درخت کی جڑیں ہیں، اس لیے کہ سدرۃ المنتہا کا جو پھیلاؤ ہے وہ تو بہت اونچائی تک اور لامحدود ہے. یہ جڑ کا ذکر ہے، چھٹے آسمان پہ اس بیر یا بیری کے درخت کی جڑیں ہیں. تو کہا کہ اس جڑ یا درخت کی جڑوں یا اس مقام کے ارد گرد ہمیشہ ہر وقت سونے کے پروانے اس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. پروانہ جو شمع کے گرد گھومتا ہے، تو کہا کہ فراش من ذہب، سونے کے پروانے وہاں ہوتے ہیں. یہاں سے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی، کوئی چیز نیچے نہیں آتی، سوائے ان فرشتوں کے جو وہاں مقرر ہیں. کہا کہ جب یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو آپ کو تین چیزیں دی گئیں، اور یہیں سے پھر اوپر گئے اور وہاں پھر اللہ تعالی سے آپ کی گفتگو ہوئی، اور اللہ نے آپ کو اس مبارک شب میں اور اس مبارک مقام پہ ان مبارک لمحات میں تین چیزیں عطا کی، پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ وہ آیات ہیں جو اس مقام پہ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی. بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول لا یکلف اللہ، تو خواتیم سورۃ البقرہ، تین چیزیں آپ کو ملیں، ایک پانچ نمازیں اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ. یہ دو آیات، یا جس طرح ہم نے بتایا بعض روایات میں تینوں آیات، لیکن زیادہ رجحان علماء کا یہی ہے کہ آخری دو آیات، واللہ اعلم. تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ تھی، غفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات، آپ کی امت میں جو شخص جو گناہ بھی کرے اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے سوائے شرک کے، سوائے شرک کے. یہ اس رات بتا دیا گیا، اس رات بتا دیا گیا شب معراج منانے والوں کو، کوئی بتائے کہ تم جس شب کو اس وقت جمع ہو کے یہ شرک و بدعت اور ان رسم و رواج میں مبتلا ہو. ہم نے بتایا کہ دیکھیے شب معراج کے بارے میں کسی بھی صحیح حدیث سے، کسی بھی صحیح تابعی تک کا قول موجود نہیں ہے کہ یہ معراج کی شب کس رات اور کس مہینے میں ہوا ہے. پھر بھی لوگ اپنی طرف سے ایک مہینہ اور ایک تاریخ انہوں نے کھڑ لی ہے، اس تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں. کسی بھی صحیح حدیث یا صحیح مستند تاریخ تک سے یہ ثابت نہیں ہے کہ معراج کس مہینے میں ہوئی یا ہوا اور کس رات میں، ثابت نہیں. تو تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ مشرک کی اور شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہو سکتی. المقحمات، اور وہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ گناہ جن سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایک تو یہ تنبیہ کی کہ بڑے گناہوں سے ڈرو، ساتھ یہ خوشخبری بھی بتا دی کہ بڑے گناہوں کے بارے میں بھی مغفرت کی گنجائش ہے لیکن شرک کے بارے میں نہیں ہے. شرک کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. یہی وہ سورہ بقرہ کا آخری وہ حصہ ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دن جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. سمع نقیضا من فوق, اوپر سے ایک بلند اور زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم, آسمان کا یہ وہ دروازہ آج کھولا گیا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں, جبریل نے جب زوردار آواز سنی تو کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور وہ فرشتہ ہے جو زمین کی طرف آج تک نازل بھی نہیں کیا گیا, یعنی وہ فرشتہ آج تک زمین پہ نہیں اترا. اس فرشتے نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا. یہ فرشتہ آیا اور اس نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک, خوشخبری سن لیجئے, میں خوشخبری سنانے آیا ہوں آپ کو. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ دو نوروں کی میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں, دو نوروں کی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, سورة فاتحة اور سورة بقرة کا آخری حصہ. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته, آپ ان میں سے کسی بھی سورت یا آیت کا کوئی بھی حرف نہیں پڑھتے مگر یہ کہ اللہ سے جو کچھ مانگے آپ کو ملے گا. کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ جو آسمان سے نازل ہوا, اور وہ صرف ایک مرتبہ نازل ہوا, نہ اس سے پہلے نازل ہوا نہ اس کے بعد کبھی وہ زمین پہ اترے گا. اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری سنائی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر جو دعا بھی کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو فضیلت میں اس سورہ بقرہ کے آخری حصے کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی کی سنن میں یہ حدیث ہے کہ لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورۃ البقرہ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن ہی آیۃ الکرسی. اور دوسری حدیث, اس حدیث میں فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے, جیسے اونٹ کی کوہان سب سے بلند ہوتی ہے اسی طرح قرآن پاک میں سورہ بقرہ تمام سورتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند ہے. اور اس سورت میں وہ آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قافلہ اور ایک جماعت صحابہ کی بھیجی اور ان میں پوچھا ایک شخص سے کہ تم کیا کرتے ہو اور قرآن کتنا تم پڑھے ہوئے ہو. تو کسی صوبے کی گورنری یا کسی وزارت کی وزارت یا کسی شعبے کا بڑا افسر بنانا اسلامی خلافت میں اور اسلامی حکومت میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ شخص کتنا زیادہ متقی ہے, کتنا زیادہ قرآن اور دین جانتا ہے, اس کو وہ عہدہ دیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھا کرتے تھے کہ قرآن کا کتنا حصہ تم کو یاد ہے, جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا تو فرماتے کہ انت امیرہم, تم ان کے امیر ہو. تو ایک شخص یہ کہتا ہے صحابہ میں سے کہ میں اپنے خاندان کا بہت بڑا اور بڑے اونچے خاندان کا آدمی تھا, اس موقع پہ جب ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ معی کذا وکذا وسورۃ البقرہ، مجھے قرآن پاک کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں اور سورہ بقرہ بھی مجھے یاد ہے، تو فرمایا کہ اچھا انت امیرہم، تم ان کے امیر ہو. یہ دوسرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی سورہ بقرہ یاد کر لیتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلم القرآن فقرؤوه واقرؤوه، قرآن پاک پڑھو یاد کرو، خود بھی پڑھو دوسروں کو بھی پڑھاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ما ارى احدا يعقل بلغه الاسلام ينام حتى يقرا آية الكرسي وخواتيم البقرة فإنها من كنز تحت العرش. سیدنا علی یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو، صاحب عقل ہو، اور وہ رات کو سوئے اور سوتے ہوئے وہ آیت الکرسی نہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیات نہ پڑھے. تو گویا کہ وجود تک کا درجہ سیدنا علی خواتیم میں سورہ بقرہ کو دے رہے ہیں. اور ان آیات کی فضیلت میں جو دوسری احادیث ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش، عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے. اور ہم نے یہ بات لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے درس میں پڑھی تھی کہ عرش الہی کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں ایک خزانہ یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور یہ خزانہ بھی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور دوسری احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اگر پڑھی جائیں تو تین دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اب ان تین آیات کے جو الفاظ ہیں ان کا لغوی حل للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں لام ہم نے بتایا کہ یہ تملیک کے لیے ہے، ملوکیت اور بادشاہت زمینوں اور آسمانوں کی صرف اللہ کے لیے ہے. تبدو یہ جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ ہے، تم ظاہر کرو. ابدا یبدی ابدا ان باب افعال سے ہے. تخفو تبدو کی طرح ہے چھپانا، اخفا یخفی اخفا ان یہ بھی باب افعال سے ہے، کسی چیز کا چھپانا. یحاسب یہ مفاعلہ کے باب سے ہے، محاسبہ سے، کسی کا احتساب کرنا، محاسبہ کرنا، اس سے حساب لینا. تو حاسب یحاسب محاسبۃ. وان تخفوا وان تبدوا ما فی صدورکم او تبدوه او تخفوا یحاسبکم به اللہ. تو یحاسبکم به، اللہ تعالی تم سے حساب لے گا یا تمہارا محاسبہ کرے گا. بہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ انفسکم کی طرف لوٹ رہی ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ یہ ہا سے اس طرف اشارہ ہے کہ بہی وہ جو تمہارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے، تو بہی کا اشارہ اس طرف ہے. آمن الرسول میں آمن یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. آمن یومن ایمانن ایمان لانا. انزل یہ ماضی مجهول کا صیغہ ہے باب افعال سے. نازل کیا گیا وہ چیز جو نازل کی گئی ہو. لا نفرق یہ فعل نہیں ہے اور جمع متکلم ہے. فرق یفرق تفریق باب تفعیل سے. غفرانک میں غفران تو مصدر ہے, کاف یہ ضمیر ہے, اور المصیر یہ ظرف زمان ہے, ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ اور واپسی کی جگہ. تو حملنا یہ حمل یحمل تحمیل باب تفعیل سے ہے, بوجھ اٹھانا. اور طاقہ یہ مصدر ہے, اردو میں بھی اس کا یہی معنی استعمال ہوتا ہے, طاقت قدرت استطاعت. اور یہ جو لا یکلف میں کلف یکلف تکلیف یہ بھی باب تفعیل سے ہے. وسعت میں وسع یا وسع یہ مصدر ہے, اور ہا جو ضمیر ہے یہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں پر اس آیت میں اسرن ہے, تو اسر یہ مصدر ہے, سخت کام کو بھی کہتے ہیں اور بوجھ کو بھی کہتے ہیں, گناہ کو بھی کہتے ہیں اور وعدے اور عہد کو بھی کہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. تو یہاں پہ اسر سے مراد بوجھ ہے, اور یہی لفظ اسر عہد اور وعدے کے مفہوم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي. اور یہاں پہ اسرن سے مراد بھاری بوجھ, مشقت والا بوجھ. مولانا یہ لفظ ہے اس سورہ بقرہ کی آخری آیت کے آخری حصے میں. مولانا نا یہ جمع متکلم کی ضمیر کی طرف اس کا یہ اشارہ ہے, اور یہ اصل اس کا جو مادہ ہے وہ واو لام یا سے ہے. مولانا یعنی ہمارا سردار, ہمارا مالک, ہمارا آقا. ولی کا معنی ہے مددگار, اور ولی دوست کو بھی کہتے ہیں, ولی مدد کرنے والے ناصر کو بھی کہتے ہیں, اور ولی آقا اور مالک کو بھی کہتے ہیں. اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ہمارے ہاں صاحب علم کے لیے یا عالم دین کے لیے لفظ مولوی استعمال ہوتا ہے مجازن, اور مولانا بھی استعمال ہوتا ہے مجازن ان کے علم کی وجہ سے. تو اگر عقیدے کے بگاڑ کا اندیشہ نہ ہو تو اس لفظ کا استعمال علماء اور صاحب علم لوگوں کے لیے جائز ہے, اور اگر عقیدے کے بگاڑ کا اندیشہ ہو اس کا ترک کرنا بہتر ہے. مجازن اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے سیدنا اور مولانا کا استعمال جائز ہے. متفق علیہ حدیث سے یہ لفظ اور یہ جملہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زید ابن حارثہ سے ایک موقع پہ کہا انت اخونا و مولانا. تو متفق علیہ حدیث کی یہ روایت بتاتی ہے کہ مجازن مولانا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. تو یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی مختصر تشریح اور تعویل اور تفسیر تھی, جس پر آ کر آج ہمارے اس سورہ بقرہ کے درس کا اختتام ہوا. اور یہ سلسلہ جو درس کا شروع ہوا تقریباً 8ویں سال ہے ہمارا کہ سورہ بقرہ کو ہم نے شروع کیا تھا, اور 8 سال کے بعد الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق سے یہ سلسلہ مکمل ہوا. جو کچھ اس دوران کہا گیا اور جو کچھ بیان کیا گیا وہ اگر صحیح تھا اور درست تھا اور سچ تھا تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا, اور اگر اس میں کچھ غلطی کوتاہی یا غلط چیز بیان کی گئی ہے تو وہ ہمارے نفس کی شرارت ہو سکتی ہے اور شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے. ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفوس کی شرارت سے, نعوذ باللہ من شرور انفسنا, اور اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بیان میں، عمل میں، سننے اور سنانے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یقیناً ہوئی ہوں گی، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے صرف نظر فرمائے. اور سورہ بقرہ کے اختتام کو ہم سب کے لیے، ہمارے گھروں اور خاندانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے برکت کا، خیر کا اور فروج و ترقی کا سبب بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے مال کو، ہماری تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو ہمیشہ اپنی اس کتاب کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے. ہم جب تک زندہ ہوں، جہاں کہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی کتاب کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں اس کتاب کی خدمت سے محروم نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد میں اور ہماری پشتوں میں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. اخلاص اور تقوی کی برکت کئی پشتوں تک جاتی ہے. اور یہ سورہ کہف میں ہم نے یہ چیز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس چیز کو ہم نے دیکھا ہے. تو اب ہم دعا کرتے ہیں. عالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم تمام گناہوں کے بارے میں تیری بارگاہ اپنی توبہ کو پیش کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما. وہ دعا جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اس دعا کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری رحمت طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، وہ کہ جن کا ہم پر حق ہے، وہ کہ جن پر ہمارا حق ہے، سب کی مغفرت فرما. سب سے تو راضی ہو جا، سب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما اگر وہ زندہ ہے، اور اگر وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ان کی قبر پر رحمت نازل فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما. ہماری نیکیوں کا صدقہ جاریہ اور صدقہ ایصال ثواب ان تک پہنچا. اے اللہ، تمام مسلمان جو ہم سے رخصت ہوا، سب کی مغفرت فرما. تمام مسلمان جو قبروں میں ہیں، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. جن جن پر تیری طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں کہ ان سے درگزر فرما. تیرے بندے ہیں اور یہ زندگی میں تیرا نام لیتے رہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے. تو مہربانی فرما، تو رحم فرما، ان کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے جن کا ہم پہ حق ہے، ان میں سے جتنے لوگ زندہ ہیں، سب کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما. جو لوگ مر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، کے درجات کو بلند فرما. وہ لوگ کہ جن سے ہم نے دعاؤں کے لیے کہا، اور وہ کہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی ذیلی حاجات پوری فرما، سب کی مشکلات حل فرما. سب کے مسائل تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. سب کے مسائل پورے فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کی مشکلات حل فرما. جو ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری اولاد دینی دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اے اللہ تو ان کو کامیاب فرما، ان کے سینوں کو خیر کے لیے کھول دے، ان کی تو حفاظت فرما. جو ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ہم سے دور ہیں، تو ان کی حفاظت فرما، ان کو شیاطین انس اور جن سے محفوظ فرما، ان کی تو حفاظت فرما. ان کو اسلام پہ ہر حال میں صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو اسلام کا داعی اور مبلغ بنا. اے اللہ، اپنی اس کتاب کی جو خدمت تو ہم سے لے رہا ہے، اس پہ ہمیں استقامت عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں، ہم سے اس کتاب کی خدمت لیتا رہیں، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں اس خدمت سے محروم نہ کر. اے اللہ، تو ہمیں اپنی اس کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے مال کو قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں میں خیر کے اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. اے اللہ، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سلسلے کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. اے اللہ، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلوں میں اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور صدقہ حسنہ بنا. ہماری اولاد کو ہمارے گناہوں میں اضافے کا سبب نہ بنا.
ہماری اولاد کو ہماری گناہوں میں اضافے کا سبب نہ بنا، ہماری اولاد کو ہماری گناہوں میں سبب کا اضافہ گناہوں میں اضافے کا سبب نہ فرما، تو ان سے راضی ہو جا، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سب کو ہادی و مہدی و مبلغ و داعی بنا، سب کو مجاہد و صالح و متقی بنا. اے اللہ ان سب کو اس طریقے کا مسلمان تو بنا دے اور اس طریقے کے اعمال کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کے تمام مسائل کو تو حل فرما، ان پہ تو رحم فرما، امت مسلمہ کے ساتھ خاص مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کا حامی و ناصر ہو، کفار اور غیر مسلموں کے مقابلے مسلمانوں کو مضبوط فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کا تو حامی و ناصر بن جا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، مسلمانوں کا روح غیر قوموں کے دلوں میں تو ایسا بٹھا دے کہ وہ خوف لرزند بندام ہو جائے اور مسلمانوں کو ان سب تو غالب فرما. اے اللہ مسلمانوں کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما، سب کو عروج و ترقی نصیب فرما، سب کو عروج و ترقی نصیب فرما، سب کو دین دنیا کی بھلائیاں اور خیر سب کے دامن بھر دے. اے اللہ ہر شخص کے دل میں جو دعا ہے اور جو تمنا ہے تو اپنے غیب سے اس کو پورا فرما. تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اے اللہ تو تمام لوگوں کے اور تمام مسلمانوں کے، تمام بھائیوں اور تمام بہنوں کے جتنے مسائل ہیں سب حل فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما، سب کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما، تمام بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں سب کی تو حفاظت فرما، سب کو ماں باپ کے لیے دنیا و آخرت ٹھنڈک اور سکون اور خیر کا باعث اور سبب بنا. اے اللہ جو دعائیں ہم نے نہیں مانگی، زبان پہ نہیں آ سکیں، دل میں موجود ہیں، اس وقت خیال ہے یا خیال نہیں ہے، سب کو تو بغیر مانگے اور بغیر سنے اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا اور تعاون کر رہے ہیں، وہ جان کا تعاون ہو، مال کا تعاون ہو، وقت کا تعاون ہو، خدمت ہو کسی بھی قسم کی، اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی کوششوں کو قبول فرما، سب کی مال اولاد میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر. اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہم سجدے میں ہوں، اس حال میں خاتمہ ہو کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ سورہ بقرہ کے اس ختم کو قبول فرما، اے اللہ سورہ بقرہ کے اس ختم کو قبول فرما، اس ختم کی برکات کو ہماری زندگی ہمارے گھروں میں پیدا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.